اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمام حمد و ثنا اور ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو اختلاف کے ساتھ پیدا کیا. لوگوں کے رنگ، لوگوں کی نسلیں، لوگوں کے طور طریقے، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے اندر قوتیں، صلاحیتیں سب مختلف ہوتی ہیں. بعض قبیلوں کے اندر کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، کچھ بری صفات ہوتی ہیں. کچھ خاص جگہوں کے لوگوں کے اندر خاص قسم کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے افریقہ کے لوگ زیادہ تنومند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، بھاگنے میں تیز رفتار ہوتے ہیں. اسی طرح سے عربوں کے اندر لسانیت کا عنصر ہے کہ وہ زبان کے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. غرض کے ہر جگہ، ہر قوم و خویش میں اختلاف ہے. مرد اور عورت میں بھی اختلاف ہے، صرف جسم میں اختلاف نہیں ہے بلکہ عادتوں میں، نفسیات میں اور روحوں کے اندر بھی معمولی اختلاف ہے. پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ سارے اختلافات کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ گورے کو کالے کے اوپر فضیلت ہو، یا امیر کو غریب پر ہو، طاقتور کو کمزور کے اوپر ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک جس چیز کی فضیلت ہے، جس چیز کی اہمیت ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
اور اللہ تعالی نے تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
حیدری
یا علی،
بل محمد و آل محمد بلند تر سلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا اور تمہیں ایک گروہوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے باکرامت، تم میں سب سے زیادہ برتر وہ شخص ہے جو زیادہ متق اور پرہیزگار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان غریب ہے، کالا ہے اور ظاہری طور پر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا ہے. اگر کوئی عورت ہے اور عورت خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مالدار نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ برتر ہے بنسبت اس عورت کے جس کو ظاہری سٹیٹس بھی ملا ہوا ہے، اس کے پاس خوبصورتی بھی ہو، اس کے پاس مال و دولت بھی ہو لیکن متقی اور پرہیزگار نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں معیار فضیلت کو بیان کر دیا کہ معیار فضیلت اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری ہی. یہاں پر جو ہم موضوع سخن رکھے ہوئے ہیں، آج چوتھی مجلس ہے، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں مجالس خمسہ کا موضوع کیا ہے. موضوع ہے دور حاضر میں خواتین کو درپیش چیلنج، وہ چیلنجز جو آج کی ایک مومنہ عورت کو اس دور میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس چیلنج کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. جن میں پہلے دن میں نے ایک آئیڈیل کی بات کی تھی، ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کی خواتین کے لیے کہ مسلسل ان کے ذہنوں کے اوپر میڈیا، ان کے اطراف سے، مثلا اسکول میں، کالج میں، خاندان میں، لوگوں کی گفتگو میں، وہ افراد، وہ شخصیات آئیڈیل بنائے جا رہے ہیں. یہ چیلنج ہے آج کے دور کا، جن کا تعلق مادیات سے ہے، جن کا تعلق دنیا پرستی سے. لہذا ہر شخص جس کا تعلق مادہ پرستی سے، وہ چاہے گا کہ آپ ایسے شخص کو آئیڈیل بنا لیں، اور آئیڈیلزم ایک انسانی فطرت کا تقاضا. لہذا ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس فتنے سے بچانا ہوگا کہ کسی بھی غلط آئیڈیل کا انتخاب نہ کریں. اور جب ہم صحیح آئیڈیل کی طرف جاتے ہیں، وہ آئیڈیل جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل دیے. پروردگار عالم جب اپنے بندے کو خلق کرتا ہے، اپنے بندے کی ہدایت کے لیے راستہ دکھاتا ہے، تو خداوند متعال ان کے لیے آئیڈیلز بھی قرار دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے چاہا تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پہچانا جاؤں، تو میں نے محمد کے نور کو خلق کر دیا، تاکہ اللہ کے رنگوں کو، اللہ کی صفات کو محمد اور آل محمد میں دیکھا جائے.
صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم.
اور اہل بیت عصمت و طہارت اور دوسرے آئیڈیلز میں، جس کو دنیا چاہتی ہے کہ آپ آئیڈیل بنا لیں تاکہ ان کی چیزیں بکی جائیں، تاکہ وہ آپ کو گمراہ کر کے اس راستے پر لے جا سکیں جو شیطان کا راستہ ہے، ان میں اور خدا وند متعال کے آئیڈیلز میں واضح فرق یہ ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر دوسرے آئیڈیلز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اس کو میں نے دوسرے دن بیان کیا تھا کہ کیوں لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے آئیڈیلز کے پیچھے بھاگ نکلتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ساری مادہ پرستی ہے، خواہشات نفسانی ہے اور جسمانیات ہے، جن کی توجہ صرف جسم تک رہ جاتی ہے وہ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جن کی توجہ خواہشات تک رہ جاتی ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا لیں اور کپڑے پہن لیں اور اچھی زندگی گزار لیں، اس دنیا میں رنگ برنگی زندگی گزار لیں، وہ انہی آئیڈیلز کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے توجہ رکھی اپنی روح کی طرف، جنہوں نے اپنی روح کی معرفت حاصل کی، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں صرف جسم نہیں ہوں، میں روح ہوں، جس نے جان لیا کہ میرا کام صرف کھانا کھانا اور لباس پہننا نہیں ہے، بلکہ میرا کام اپنی روح کو تغذیہ دینا، روح کو غذا فراہم کرنا ہے، اس نے تلاش کیا اہل بیت کو، وہ اہل بیت تک پہنچ گیا، ان کی محبت حاصل کرنی ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے،
تو ان سے منسلک ہونا ہوگا. لہذا اہل بیت نے بھی باطنی طہارت کرنے کی ذمہ داری رکھی, ہمیں اور آپ کو روحوں کے لحاظ سے پاکیزہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی. لہذا پروردگار عالم بار بار قرآن کریم میں اس روح کی طرف توجہ دلوا رہا ہے, قد افلح من زکاہا, بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا. وقد خاب من دساہا, سورہ شمس کی آیتیں ہیں بہت مشہور اور معروف, 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کچل دیا, جس نے خواہشات کا اسیر بن گیا, جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا وہ ناکام ہوا. بس پروردگار عالم نے جو قرآن میں بتایا وہ اس کے بنائے ہوئے آئیڈیاز نے اپنے عمل میں کر کے دکھایا. اہل بیت اس پر طہارت, اور خصوصاً وہ بیوی جن کا ذکر ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں, کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجہم,
بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی جو خواتین کے لیے مخصوصاً, پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, بہت سارے کاموں میں بیوی مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں, عبادت میں آئیڈیل ہیں, قرب خدا میں آئیڈیل ہیں, سخاوت میں آئیڈیل ہیں, جناب سیدہ انفاق کرنے میں مردوں کے لیے آئیڈیل ہیں, بہت سارے کاموں میں بیوی کی ذات گرامی مردوں کے لیے بھی آئیڈیل, لیکن وہ امور جو خواتین سے تعلق رکھتے ہیں اس میں خواتین کے لیے بیوی بہترین رول ماڈل. کہ اگر ہم بیوی کی معرفت کو حاصل کر لیں, بیوی نے اپنی زندگی کیسے گزاری, بہت مختصر 18 سالہ زندگی جس میں جناب سیدہ نے بہترین بیوی بھی بن کر دکھایا, بہترین زوجہ کے ساتھ ساتھ بہترین ماں بھی بن کر دکھایا, بہترین بیٹی بھی بن کر دکھایا. بس اگر کوئی عورت عمل کے میدان میں اتر آئے, جب تک عمل کے میدان میں نہیں اتریں گے ہم بیوی سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم جناب سیدہ کی پیروی بھی نہیں کر سکتے. 3 چیزیں اللہ تعالی ہم سے طلب کرتا ہے کہ ہم ان آئیڈیلز کی معرفت حاصل کریں, پہچانیں, شناخت کریں کہ تھی کون, انہوں نے کیا کیا ہے, کیا پسند کیا ہے. لہٰذا بار بار میں یہ جملات اپنی مجلس میں کہتی ہوں کہ ہمارے ذہن کے اوپر چھائی ہونی چاہیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. خدا نہ کرے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میں بی بی کی ماننے والی ہوں لیکن دماغ کے اوپر اس کے کچھ اور حاوی ہو, جب وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں ایسی بن جاؤں تو وہ جناب سیدہ کی ذات نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو, جب اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے اس راستے پر چلنا چاہیے, تو بی بی کی ذات گرامی نہ ہو بلکہ وہ کچھ اور ہو, کوئی اور شخصیت ہو, کوئی اور کردار ہو. اگر ایسا ہے تو ہم بی بی سلام اللہ علیہا کی معرفت سے بے بہرا, ہم نے نہیں پہچانا جناب سیدہ ہم سے کیا طلب کرتی ہے. جب ہم پہچانیں گے, معرفت حاصل کریں گے, تو پھر ہمارے دلوں کے اندر جناب سیدہ کی سچی محبت بھی پیدا ہوگی, وہ والی محبت.
سیدہ بلند تر
صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم,
وہ محبت جو آپ کو آپ کے محبوب کے پیچھے لے کر چلتی, جس کو عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ اپنے محبوب کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. جب ہم محبت کرنے لگیں گے, ایسی محبت جس کو مودت کہا جاتا ہے, تو خود بخود اطاعت بھی آئے گی. اطاعت اور محبت مل کر مودت بنتے ہیں, اور یہی مودت ہے جس کو پروردگار عالم نے طلب کیا ہے اور اجر رسالت قرار دیا. کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اگر میری قوم فلا پائے گی صرف اس صورت میں جب میرے بچوں کی پیروکار ہوگی, اگر عورتیں فلا پائیں گی تو صرف اس صورت میں جب جناب سیدہ کی پیروکار ہوں گی, مرد فلا پائیں گے تو صرف اس صورت میں جب حسن اور حسین کے پیروکار ہوں گے. اس لیے اطاعت ہم پر واجب ہے, اور اگر اطاعت کریں گے تو بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو کہ عورتوں کے لیے جہاد, عورت کا جہاد ہے اچھی شوہرداری, اور جناب سیدہ نے بہترین شوہرداری انجام دے کر دکھائی. اکثر زندگی میں جہاں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ اور سبب مالی اور مادی چیزوں کی کمی ہوتی ہے, تو پروردگار عالم نے دکھایا کہ دنیا کی وہ بہترین خاتون, وہ خیر النساء, وہ سیدت النساء العالمین جو ملیکۃ العرب تھی.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
ملیکۃ العرب کی بیٹی تھی جناب سیدہ. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خاندان بڑے ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں تو عادتیں بھی ویسی ہی بن جاتی ہیں، پھر عادتوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی خاتون نے، وہ بیوی جنہوں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، شاب ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں، کھجور اور پتوں کے اوپر اس بیوی نے گزارا کیا ہے جن کے مال کی مثال نہیں ملتی. آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں جناب خدیجہ کے مال کا.
محمد محمد،
اور وہی روحانیت اور معنویت جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں تھی، باوجود اس کے کہ وہ مالدار تھی، تقوی پرہیزگاری ان کا شعار تھا، وہی چیزیں انہوں نے اپنی بیٹی میں منتقل کی. اور یہاں تک کہ جناب سیدہ کے وسیلے سے آل رسول میں وہ ساری خوبیوں اور صفات منتقل ہوئی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیسے کا ہونا اور نہ ہونا تقوی کے اوپر اثر نہیں ڈالنا چاہیے، مؤثر نہیں ہونا چاہیے پیسہ ہو یا نہ ہو. تقوی قلبی کیفیت ہے، لہذا اگر کسی کا پیسہ سبب بن رہا ہے کہ وہ تقوی سے دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے گمراہی کے راستے پر ہے. پیسے کے ہونے کے باوجود انسان کو تقوی کے راستے پر ہونا چاہیے. کل کی مجلس میں میں نے کچھ ایسے نکات بیان کیے تھے جن کو ڈاکٹر عابد زیدی صاحب نے اپنی کتاب، ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتابوں سے دوستی کریں. جن کتابوں کو آپ کے سامنے بیان کیا اور تذکرہ کرتی ہوں جن کتابوں کا، وہ سب وہ کتابیں ہیں جو عوام کے لیے بہترین ہیں، یعنی خصوصی لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. جن کے پاس بہت علم ہے، اردو بہت اچھی ہے تو وہی پڑھیں گے، بلکہ عام لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں یا کم عمر کی بچیاں، جیسے 10-12 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، یا وہ لوگ جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے، کم فہم لوگ بھی ان کتابوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. چند نکات کل بیان کیے تھے اور آج بھی چاہوں گی عورتوں ہی کے حوالے سے چند نکات کو بیان کروں. وہ فرائض اور ذمہ داری جو عورت اپنے شوہر کے گھر میں نبھاتی، اگر اس نے یہ مارکا انجام دے لیا اس چیلنج کو اس دور میں جس میں بہت زیادہ یا تو طلاقیں یا پھر یہ کہ گھروں کے اندر سکون نہیں، اگر طلاق نہیں ہوتی تو بہت کم گھر ایسے گھرانے ملتے ہیں جہاں پر گھریلو سکون لوگوں کو میسر، اور وہ گھر جس کے اندر سکون نہ ہو، آرام نہ ہو، آسائش نہ ہو، ذہنی آسودگی نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں. گھر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آشیانہ جہاں پر انسان کو سکون ملے. لہذا اچھی اور نیک سیرت عورت تنگ دستی کے، فقر کے اور گھر والوں کے اختلافات کے باوجود بھی اپنے گھر کو اچھا بنا سکتی. لیکن اگر عورت نیک سیرت نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی نعمتیں گھر میں کیوں نہ ہو، آسائشیں نہ ہو، اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بد کردار عورت، بد سیرت عورت، بد مزاج عورت کا گزارا نہیں ہوتا. اس لیے پہلی بنیادی چیز، بنیادی اینٹ گھر کی، عورت کا اچھا کردار. ہو سکتا ہے کوئی عورت بہت زیادہ ڈگریاں رکھنے والی ہو، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، ایم فل کیا ہوا ہو، بہت سلیقہ شار ہو، اپنا گھر بہت سجا لیتی ہو، سب چیزیں چمکتی رہتی ہوں، لیکن وہ گھر کے لیے اچھی عورت نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ اخلاق نہیں ہے جس سے گھر چلتا ہے. نرم دل نہیں ہے، نرم خو نہیں ہے، نرم مزاج نہیں ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں جانتی، فتنہ و فساد پھیلاتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ڈلواتی ہے، حسد کرتی ہے، حریص ہے، دنیا پرست ہے، کبھی بھی اپنا گھر اچھا نہیں چلا سکتی. بنسبت اس کے کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت کم پڑھی لکھی ہو لیکن اس کے اندر اخلاقی صفات بہت زیادہ ہو. اگر اس کے اندر اخلاقی صفات ہیں، اس نے اپنے نفس کو بنایا ہے، اپنی تربیت کی ہے، بہترین گھر چلا سکتی. اسی لیے یہ 14 نقطے بھی جو ڈاکٹر عابد نے درج کیے ہیں وہ بہت ہی بنیادی اور اہم نقطے ہیں. اس میں پہلا نقطہ بس سرسری طور پر دوبارہ ذکر کر رہی ہوں، اس شوہر کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا. شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اوپر بھی باپ کو سرپرست ولی بنایا ہے، اور زوجہ کے لیے بھی ولی اور سرپرست قرار دے. یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً مثلا اگر ایران آپ چلے جائیے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے, اور بہت سارے ممالک کے اندر مرد کی سرپرستی کو اس سے سلب کیا جا رہا ہے, جبکہ اگر ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں, جناب سیدہ کے پیروکار ہیں, تو آج دنیا کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ایک تو مرد اپنی سرپرستی نہ چھوڑے اور خواتین وہ سرپرستی جو مردوں کی ہے وہ ان کو دے, وہ عہدہ وہ منصب جو ان کا ہے اللہ نے حق رکھا ہے, اللہ نے ولایت دی ہے اس کو ان کو سونپے, وہ حق ان سے سلب نہ کریں. لہذا سرپرست ہے مرد, باپ بچے کا سرپرست ہے اور شوہر بیوی کا سرپرست ہے. اس سرپرستی کو سمجھنا چاہیے, اور جب نیکی کرتی ہے عورت تو وہ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لیتی, حتیٰ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انجام دیتی ہے, مثلا پانی پلانا, جیسے آپ نے میز لگائی ہے ساتھ میں پانی بھی رکھا ہے, کبھی شوہر کو پانی پلا دیا, اس ایک گلاس پانی ایک گھونٹ پانی دینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بتائی ہے اگر ہماری نیت اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہو. یہ ایک گلاس جو شوہر کو بیوی دیتی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ نمازوں سے ساری رات عبادت سے افضل ہے, اتنا سا کام, کیونکہ پروردگار عالم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کام جو آپ گھروں کے اندر کرتے ہیں ان کی بہت اہمیت. آج جو یلغار ہے خواتین کے لیے, وہ خواتین کو احساس کمتری کا شکار کرنا ہے اگر وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر گھر کی خدمت انجام دے. اکثر آپ چینلز دیکھ لیجئے, پرنٹ میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں, لوگوں کے درمیان بیٹھے تو لوگ آپ کے ذہن کو برین واش کرنا چاہتے ہیں, آپ کے برین کو اس طرح سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر گھر کو سنبھالا ہے تو آپ کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں, جبکہ اسلام نے بار بار عورت کو اس کا گھر یاد دلایا کہ اس کا اصلی مقام اصلی جگہ اس کا گھر ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادت میں جیسے مسجد کی اہمیت, مسجد میں نماز پڑھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, ہمسائیگی میں اگر کسی کی مسجد ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ, لیکن خواتین کے لیے حکم نہیں ہے, جہاد کا حکم خواتین کے لیے نہیں ہے. گھروں سے باہر آنے کے لیے اگر خواتین معذور ہیں, مثلا اگر ریلی ہے کوئی جلوس ہے, اس جگہ پر بھی جن عورتوں کے چھوٹے بچے ہیں بیمار بچے ہیں یا مجبور ہیں گھر کے اندر ایسی ذمہ داریاں ہیں ان کو معافی دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اصلی مرکز عورت کا گھر ہے, اسلام نے بار بار اس کو گھر یاد دلایا کہ تمہارا اصلی کام گھر ہے. اگر کوئی عورت یہ کام انجام نہ دے سکے اور باہر کے بہت سارے معرکے فتح کر لے, باہر جا کر مثلا اس نے جاب بھی اچھی کر لی, اچھی سیلری بھی ہے, شوہر سے زیادہ سیلری کما لیتی ہے, ایسے کام انجام دے لیتی ہے جو مرد بھی انجام نہیں دیتے ہیں, اور مثلا وہ پائلٹ بھی بن گئی, چاند پر بھی چلی گئی, یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. آج کے دور کا چیلنج ہے عورتوں کو مسلسل یہ والی دنیا باہر کی دنیا دکھائی جا رہی, اور بہت سی خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسے شادیاں نہیں کر رہی ہیں کیریئر کی خاطر, 50-50 سال کی ہو جاتی ہیں شادی نہیں کرتی بہت سی جگہوں پر. میرے خیال سے آپ لوگوں کے درمیان شاید نہیں ہوگا, لیکن تھوڑا سا باہر جائے ادھر ادھر دیکھے تو یہ مصیبتیں مشکلات خواتین کے سروں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ عورت کی ویلیوز تبدیل کر دی گئی. اس وقت مومنہ عورت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی وہ قدریں جو اسلام نے اس کو دی تھی اس کو سمجھے اور ان قدروں کے مطابق زندگی گزارے. ایک جملہ نقطہ کل بھی بیان کیا تھا کہ شوہر کے مقابلے میں جب جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر ایک مشکل ہے, اور واقعی یہ مشکل ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر اتنا اہم نہ سمجھا جائے کہ جھگڑا ہر دو افراد کے درمیان ہو سکتا ہے, دوستوں میں بھی ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, اس کے لیے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے. اور عورتوں کا نسخہ بتایا گیا ہے اس کتاب میں بھی, انہوں نے لکھا ہے خاموش ہونے کا. ایک حکایت ہے کہ ایک عورت ایک عامل کے پاس گئی, بزرگ کے پاس گئی, آج تک خواتین جاتی ہیں تعویذ لینے کے لیے, فلاں جگہ اس عامل کے پاس چلے جاؤ, اس عالم کے پاس چلے جاؤ, اس بزرگ کے پاس چلے جاؤ, یہ ہے کام. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے تو اپنے شوہر سے روز جھگڑے ہوتے ہیں, میں کیا کروں, بہت تنگ آ گئی ہوں, روزانہ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اور واقعی یہ ایک المیہ ہے, بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں ہم ایک ایک ہفتہ لڑتے رہتے ہیں, ایک ہفتے وہ ناراض رہتے ہیں, ایک ہفتے میں ناراض رہتے. نعوذ باللہ اگر کوئی گھر ایسا ہے جس میں ناراضگی کا یہ عالم ہے, کہ انسان لڑتا رہے اور سب ایک دوسرے سے ناراض ہے، یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا. ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے. اس عامل نے، بزرگ نے اس عورت سے جو یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے کوئی پانی پڑھ کر دے دیں تاکہ جھگڑے سے میں نجات پاؤں، جھگڑوں سے مجھے رہائی ملے، پانی انہوں نے پڑھ کر دے دیا اور یہ کہا کہ جب تم لڑنے لگو، لڑائی شروع ہو، تو ایک گھونٹ پانی پی لینا اور خبردار پانی کو نگلنا نہیں، منہ کے اندر رکھنا. کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر لڑائی ہوگی، پانی جب منہ میں رہے گا، عورت بول نہیں سکے گی. یہی حل ہے. اب اگر انسان بغیر پانی پیے منہ بند رکھے تب بھی وہی اثر ہوگا. لیکن بزرگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھنے میں کچھ دیر کرتے ہیں، یا کہ خاص طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو اسی اسٹائل سے سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم منطق کی زبان سمجھیں. منطق کیا ہے؟ منطق یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. خاموش رہیں گے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ایک اور نقطہ جسے کل بھی بیان کیا تھا، وہ خوش اخلاق، خوش مزاجی اور مسکرانے کی عادت ہے. کوشش کریں اپنی بچیوں کو مسکرانے کی عادت ڈالیں. اب آپ ہماری تو جو بھی عادت ہے وہ بن چکی ہے، اگر مسکرانے کی عادت نہیں ہے تو شاید آپ عادت ڈالنا مشکل. لیکن بچوں کو، جو بچیاں اب بڑی ہو رہی ہیں، اگر ان کا موڈ خراب رہتا ہے، موڈ آف رہتا ہے، چہرے پر ہمیشہ 12 بجے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کو تلقین کریں کہ وہ خوش رہیں، تاکہ ان کو خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے کی، ملاقات کرنے کی عادت پڑے. راز نہ کھولنا یہ شوہر کا حق ہے. اور ابھی چند دنوں پہلے مجھے کسی نے طلاق کی وجہ یہی بات بتائی تھی. کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف ایک لڑکی جس کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے، 3 مہینے بعد اس کی طلاق ہو جاتی. اور اس لڑکی کی عادت یہ تھی کہ وہ رہتی بھی ماں باپ کے شہر میں نہیں تھی، دور سے بیٹھ کر روزانہ فون کر کے والدین کو اپنے شوہر کی شکایتیں لگا دی، اور والدین اس کی شکایتوں کو سنتے تھے اور پھر وہ شکایتیں شوہر کے گھر والوں تک منتقل کرتے تھے. کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چند عادتوں کی وجہ سے. جو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو دوسرے انسان کو پسند نہیں آتی، صرف اس وجہ سے طلاق ہو گئی. ایسی طلاقیں جو 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہیں، یا 3 مہینے 6 مہینے کے بعد لڑکیاں اپنے محکمے میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، ایک ایک سال وہاں بیٹھی رہتی ہیں، تمام کی وجوہات صرف چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں. کہ اگر عورت صبر کرے اور راز نہ اگلے اور تحمل سے کام لے، اور بہت سی عادتیں وقت گزرنے کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کی صحیح بھی کر سکتے ہیں. کچھ عادتیں ایسی جو بہت بری لگتی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ پیار محبت سے ٹوک کر صحیح کیا جا سکتا ہے، اور بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر انسان گزارا کر سکتا ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اس کے آخری نقطہ، 14واں نقطہ انہوں نے بیان کیا خواتین کے حوالے سے، وہ یہ کہ شوہر کو اور بچوں کو بھی دیندار بنائے. عورت چاہے تو اپنے شوہر کو اور بچوں کو تبدیل کر سکتی ہے. عورت اگر خود نمازی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی نمازی بنا سکتی ہے. اگر خود متقی پرہیزگار ہے، آہستہ آہستہ، میں نہیں کہہ رہی کہ 4 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، یا 1 مہینے میں ہو جائے گا، یا 1 سال میں ہو جائے گا، صبر کریں اور آہستہ آہستہ مسلسل کام کرتی رہیں، دیکھیں تبدیلی آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 100% 100% تبدیلی نہ ملے، لیکن اگر کسی کو 10-20% بھی تبدیلی مل جاتی ہے، کامیابی ہے. امر بن معروف نہی از منکر کے حوالے سے جو کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی معرفی کروائی تھی، آیت اللہ محسن قراتی کی، اگر محسن قراتی کی یہ کتاب جس کے اندر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امر بالمعروف نہی از منکر کرے تو اس کو 100% نتیجہ ملے. لہٰذا اگر آپ کو 20-30% نتیجہ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی ملتا ہے، یہ بھی آپ کی اچیومنٹ ہے، یہ کامیابی، اس کو بھی حاصل کریں. آپ نے اگر ایک آدمی بھی بنا لیا، ایک فرد بنا لیا، ایک فرد کو تبدیل کر لیا، یہ بھی آپ کی کامیابی ہے. اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر کوئی لڑکی کہے میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے اور میں نے ابھی تک اس میں سے صرف برائیاں ہی دیکھی ہیں، میں کوئی خوبی نہیں دیکھی، اس لیے میں نعوذ باللہ طلاق لے رہی ہوں، یہ شکست ہے عورت کی. اتنی جلدی اس جہاد میں ہارنا نہیں چاہیے. جو کتاب جس کا نام کئی دفعہ میں آپ کے سامنے لے چکی ہوں، خاندان کا اخلاق، یہ بہترین کتاب. اس کتاب کے اندر آغا ابراہیم امینی نے نقطہ بھی بہت خوبصورت لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا اور شادی نبھانا کوئی آسان کام، جبکہ حقیقت یہ دنیا کا ایک مشکل کام ہے. آسان کام نہیں، اگر مشکل تھا تبھی تو جہاد قرار دیا، اور عورت کے لیے زیادہ مشکل تھا. اگر آسان ہوتا تو عورت کا جہاد کیوں ہوتا؟ مرد کے لیے پھر آسان ہے، اس لیے اس کا جہاد نہیں بنایا، لیکن عورت کے لیے زیادہ مشکل تھا، چیلنجنگ تھا. چیلنج ہے عورت کے لیے تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نبھا کر لے، نہ شکری بھی نہ کرے، ہر وقت اپنے شوہر کی برائیاں بھی نہ کرے، ہر وقت ناراض بھی نہ رہے، غمزدہ بھی نہ رہے، خوش بھی رہے، تب یہ اچھی زندگی ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ ٹریننگ کرتے ہیں، بچوں کو اگر آپ کو کھانا پکانا سکھانا ہے اس کے لیے بھی ٹریننگ ہے، فلاں جگہ جاؤ کوکنگ کورس کرو، اگر آپ نے کمپیوٹر سیکھنا ہے کمپیوٹر کورس سیکھو، تجوید سیکھنی ہے تو وہ بھی سیکھو. ایسی کسی کو تجوید نہیں آتی، ایسے ہی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو بھی کورس کرنا ہے. اور جب شادی کرنی ہوتی ہے تو والدین جس چیز کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں وہ جہیز ہوتی ہے، بری ہوتا ہے، بری، جہیز اور چند معاملات جن کے اوپر ان کی توجہ ہوتی. لیکن وہ تعلیمات جس سے انسان کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، وہ نفسیاتی جہیز جس کو اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے، اور لڑکوں کے ماں باپ کو لڑکوں کو بتانا چاہیے. ایسا نہیں ہے سب کچھ خواتین کے لیے، کچھ مردوں کے لیے بھی چیزیں ہیں، مردوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، انہیں پتا ہونا چاہیے. 14 نقطے جو ہیں ڈاکٹر عابد نے مردوں کے لیے بھی لکھے کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی اچھی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر خواتین کا مجمع ہے، صرف آپ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو اگر انسان پہلے سے تربیت یافتہ ہو، ایسی کتابیں بچیوں کو پڑھائی جائیں جن کی عمریں 15-16 سال کی ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، کس طرح وہ اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے. طلوع عشق نامی ایک کتاب آغا خامنائی کی، رہبر معظم کی کتاب ہے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا عنوان بھی یہی ہے، کیسے انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے، میاں بیوی اپنی زندگی میں مودت اور رحمت کو ڈال سکتے. اور اس کتاب میں ایک نقطہ بس تبرکن آپ کے سامنے رہبر کا عرض کر رہی ہوں. آیت اللہ خامنائی نے بہت خوبصورت بات کی، سورہ روم کی 21 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا، یعنی مرد ہی کی جنس سے عورت کو پیدا کیا، دونوں انسان ہیں، اور عورت کو زوج کو زوجہ کے لیے اور زوجہ کو زوج کے لیے مایہ تسکین قرار دیا. یہ اللہ کی ایک نشانی، اور اس نے مودت اور رحمت قرار دی تمہارے درمیان. پروردگار عالم نے مودت اور رحمت کو ڈھالا ہے، یہ فطرت میں ہے انسان، خداوند متعال کی طرف سے گفٹ ہے، یہ انعام ہے. جب بھی کوئی شخص نکاح کرتا ہے، کوئی زوج اور زوجہ عقد میں آ جاتے ہیں، یہ دعائیں بھی آپ لوگ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر، تو توجہ دیا کریں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، جب نکاح پڑھا جاتا ہے سنتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو مولانا صاحب آتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ، وہ محبت جو جناب خدیجہ اور رسول اللہ کی تھی، وہ محبت جو علی اور فاطمہ کی تھی، ان زوجین کے درمیان قرار دے. اللہ نے گفٹ تو دے دیا، میاں بیوی شروع کی زندگی میں خوش بھی رہتے ہیں. اب یہ جو تحفہ پروردگار عالم نے دیا تھا، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ زوجین کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس تحفے کی حفاظت کریں. اب اس محبت کو کیسے باقی رکھنا ہے، اس سے کس طرح سے ثمرات لینے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا. لہٰذا تلخیاں بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، جب شادی ہو جاتی ہے چند دنوں کے بعد عیب بھی کھلنا شروع ہوتے ہیں، بری بھی لگتی ہیں عادتیں، خاندان والوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے نبردازما ہونا، یہ ایک عورت کا، ایک زوجہ کا کمال ہو. مرد کا بھی کمال ہے کہ وہ سنبھالے کچھ چیزوں کو، اور بہت ساری چیزیں خواتین سنبھالتی ہیں. اگر مرد سنبھالنے والا ہو لیکن عورت ضدی ہو، عورت سرکش ہو، عورت کچھ سمجھنے والی نہ ہو، عقل مند نہ ہو، فراست نہ رکھتی ہو، فہم نہ رکھتی ہو، نہ چاہتی ہو اپنا گھر بسانا، تو کبھی بھی گھر نہیں بس سکتا، جب تک کہ عورت اپنے کردار کو نہ سمجھے. اس کردار میں کچھ نقطے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو گھر کے افراد ہیں، کیونکہ دیگر افراد بھی بعض اوقات مسائل کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک بہت اچھا نقطہ ڈاکٹر عابد نے لکھا ہے یہاں پر، جب آپ کا بچہ شادی کرنے لگتا ہے، بیٹا قابل ہو گیا کہ وہ شادی کر، اگر تو واقعی وہ اپنی زندگی سنبھال سکتا ہے، جبھی اس کی شادی بھی ہونی چاہیے، اپنی بیوی کو اور آئندہ آنے والی اولاد کو سنبھال سکتا ہے، تب اس کو اس کام کے لیے چننا چاہیے. اگر وہ اس قابل ہے اور وہ الگ گھر لے سکتا ہے، والدین کو چاہیے کہ اسے علیحدہ کر دیں، اپنی طرف سے زور نہ دیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو نبھانا، ان کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے زوجین علیحدہ رہے. میں نہیں کہوں گی کہ میں مخالف ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم کی، لیکن بہرحال دانشمندوں کے، علماء کے اور بہت سارے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ وہ سسٹم اخلاقی اقدار کو بچانے کے لیے زیادہ موزوں ہے جہاں پر کم لوگ ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں اخلاقی برائیاں، اخلاقی مسائل، اقتصادی مسائل، ہر طرح کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کہ ماں باپ اگر ساتھ رہتے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی کو والدین کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، کوئی ایک بیٹا یا بیٹی، اکثر ایسا ہوتا ہے بیٹوں کے پاس مائیں رہ رہی ہوتی ہیں، کسی ایک بیٹے بہو کے ساتھ تو والدین کو رہنا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے والدین اسی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹا جس سے آپ کیا ذہن ملتا ہے، عادتیں ملتی ہیں، مزاج ملتا ہے، انسان اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر ایسے بیٹے بہو کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال انسان، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلافات، مسائل ہوتے ہیں، والدین کا فرض یہ، اگر وہ واقعاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اپنی بہو سے محبت کرتے ہیں، انسان دوست ہیں، ان کی نیتیں صاف ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر آپ کی صاف ہے تو آپ اپنے بیٹے کے لیے، بہو کے لیے، بیٹی کے لیے، داماد کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ مخلص ہوں گے. جب مخلص ہے تو سمجھیں کہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہے، ہمیں نفس پرستی سے کام نہیں لینا. اگر بہو نے کچھ کر دیا کیونکہ وہ بہو مجھے بری لگتی ہے اس لیے میں اس کی برائیاں کروں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھے، بہت اہمیت کر حامل ہے یہ نقطہ، بیٹے سے بہو کی برائی نہ کرے، یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے. وہ ساسیں جو اپنے بیٹوں سے بہوؤں کی برائیاں کرتی ہیں، جیسے ہی بیٹا گھر میں آتا ہے اس کے بعد بہوؤں کی شکایت کا پلندہ کھل جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک تھی. ایسے ہی جو بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، ہو سکتا ہے دامادوں میں کچھ برائیاں ہوں، مسئلے ہوں، داماد کا مزاج آپ سے نہ ملتا ہو، اس کی کچھ عادتیں آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اگر کسی ماں نے اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی برائی کی، اس نے اس کا بھلا نہیں کیا، اس کے ساتھ برا کیا ہے. آپ نے بیٹے کے ساتھ بہو کی برائی کی، آپ نے اپنے بیٹے کا بھلا نہیں کیا، برا کیا. بس تھوڑا سا نفس پر کنٹرول کریں، کچھ برا بھی لگتا ہو تو برداشت کریں انسان. زبان کا کنٹرول کل میں نے کہا تھا سب سے اہمیت رکھتا ہے، کہ انسان سوچ سمجھ کر بولے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے. یہ نقطہ ان ساسوں کے لیے اور ماؤں کے لیے جن کے بچے شادی شدہ ہیں، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بسانا چاہتے ہیں، گھروں کو نبھانا چاہتے ہیں، تو سوچیے ہمارا فرض کیا. جب ہم نے اور آپ نے اچھے طور طریقے اپنا لیے، تقوی پرہیزگاری کو اپنا لیا، ہو سکتا ہے برداشت کرنا پڑے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں سارا کمال تو بہوؤں کا نہیں ہوتا، بہت بڑا کمال ساس سسر کا بھی ہوتا ہے، جہاں پر ساس سسر بہو بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں بہت برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کو بہت تحمل کرنا ہوتا ہے، ان کو بزرگی دکھانی ہوتی ہے جب ایک جوائنٹ فیملی چلتی ہے. تو جو ساس سسر ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ بھی بہت کردار ادا کرتے ہیں جبھی ایک گھرانے میں اتنے سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے گے ان بزرگوں کو. اسلام نے کہا یہ انبیاء کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کوئی خاندان میں بزرگ ہے تو وہ اس گھرانے کے لیے نبی کی مانند، اگر تو اچھا کردار ادا کر رہا ہے اس گھرانے میں، سب متقی پرہیزگار لوگ ہیں، گناہ نہیں ہوتے ہیں، تعلیمات اچھی ہیں، چینلز نہیں چل رہے ہیں، بےہودگیاں نہیں ہیں، فحشا نہیں ہیں، کینہ توزی نہیں ہے، حسادتیں نہیں ہیں، رقابتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کاٹا کوٹی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، تو جوائنٹ فیملی بہترین ہے. تو نمونہ گھرانہ ہو جائے گا، مثالی گھرانہ ہو جائے گا، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنی اچھی فیملی ہے. اگر ایسی فیملی ہو تو بہترین فیملی ہے. اس میں یقیناً بزرگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا جو بڑے ہیں، جنہوں نے اپنے نیچے والوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، تحمل سے، سمجھداری سے کام لیا. اب اگر ہم سب اپنے اپنے کاموں کو صحیح انجام دے رہے ہیں، شاید آپ لوگ مجھے نہیں معلوم خشکی کا شکار نہ ہوگے، درود بھیجے گا
محمد والی محمد وجل فرجم.
اگر ہم نے ہر شخص نے اپنے اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا تو یقین رکھیے اسی گھرانے کی تشکیل میں اور تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے بی بی آپ کی مدد کے لیے خود آئیں گی. ہم تو بلاتے ہیں نا بی بی کو کہ بی بی فلاں مشکل ہو گئی ہے، رزق میں تنگی ہے، منت مانتے ہیں یہ کر لیں گے، منت مانتے ہیں ہم یہ دے دیں گے، اس وقت جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں. لیکن اگر ہم راہ راست پر ہیں، تقویٰ کے راستے پر، اور اپنے گھر کے لیے ہی خلوص کے ساتھ کام کریں، گھر کے افراد کے ساتھ، چاہے وہ شوہر ہو، اولاد ہو، ساس سسر ہو، ماں ہو، بہو ہو، داماد ہو، ہر شخص مخلص رہے اپنے ہر رشتے کے ساتھ، تو یقیناً جناب سیدہ کی خود نگاہ ہوگی، خود بیوی آپ کی مدد کے لیے آئیں گی. تقویٰ پرہیزگاری کے راستے میں ایسا ہی ہے. ابھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ واقعہ مرحوم حسن علی کی زوجہ کے حوالے سے ہے. ایک خاتون، ایسی خاتون جس کا تعلق خاندان عصمت سے نہیں ہے، ایک ایسی خاتون جو متقی اور پرہیزگار، جن کا کام یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتی تھیں، نافلہ نمازیں بھی پڑھتی تھیں، روزے رکھا کرتی تھیں. تقویٰ پرہیزگاری عبادات سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عبادات میں پابندی کریں. البتہ پھر کہوں گی توجہ کریں کہ اللہ نے خواتین کے لیے نماز روزے سے زیادہ گھریلو معاملات کو اہمیت دینے کی طرف توجہ دلوائی. مثلا اگر کوئی عورت نمازیں پڑھتی رہے، روزے رکھتی رہے، اس کو شوہر کی کوئی پرواہ نہ ہو، بچوں کی پرواہ نہ ہو، گھر کی پرواہ نہ ہو، ایسی نمازوں روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب باقی کام کر کے وہ باقی خدمات انجام دے کر عبادت بھی کرتی ہے، جیسے کہ محسن علی کی زوجہ تھی، مستحبی روزے رکھا کرتی تھی، رجب کے بھی، شعبان کے بھی، پورا مہینہ، دونوں مہینے رجب اور شعبان کے روزے رکھتی تھی، یہاں تک کہ فقر بھی تھا اور پھر بھی مہمان نواز تھی، فقر کے باوجود مہمان نوازی بھی کرتی تھی، مہمان بھی آ رہے ہیں، یہ سیرت آل محمد ہے. انہوں نے بھی فقر کے ساتھ لوگوں کو اپنے دسترخوان سے کھلایا. ایک مرتبہ افطار کی انہوں نے کچھ لوگوں کی، مستحبی روزہ تھا، اکثر 15 شعبان کو اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت جب سب کو کھانا کھلا دیا، افطار کرا دی، تھوڑا سا کھانا بچا، خود کھانا نہیں کھایا، افطاری نہیں کی، پانی سے روزہ کھول لیا، اور یہ سوچا کہ سحری میں جو آئندہ آنے والی سحری ہے اس میں کھانا کھا لیں گے. اب وہ کھانا اٹھا کر سحری کے لیے رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمسائے سے کوئی سائل آیا اور اس نے اپنی بھوک کا سوال کیا، وہ کھانا جو انہوں نے سحری کے لیے رکھا تھا وہ اس کو دے دیا، اور سحری میں پھر پانی پیا، اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق صرف پانی پی کر بھوک کے ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھ لی، اپنی عبادات میں مصروف ہو گئی، نماز شب پڑھی، نماز فجر پڑھی، تاقیبات پڑھی، دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کی جب آنکھ لگی، عبادات کرتے کرتے جب تھک گئی، نقاہت کی حالت میں سو گئی، کچھ نہیں مانگا تھا بیوی سے، کوئی سوال نہیں کیا تھا. تھوڑی دیر میں دیکھتی ہیں کہ دو بیویاں تشریف لائیں،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
دو بیویاں تشریف لائی ہیں، یہ اہل بیت اور خدا کا رابطہ ہے. اگر ہم صحیح راستے پر چلیں، بہت دفعہ انسان مانگتا بھی نہیں ہے، خود ہی مدد پہنچ جاتی. بھوکی تھی بیویوں نے اس طرح سے ان سے کہا، ان کو محسوس ہوئے جناب سیدہ کہ تم بھوکی ہو اور تم نے اسی طرح سے روزہ رکھ لیا، اگر کوئی حاجت ہے تو ہم سے طلب کرو. انہوں نے مصری اور چینی کی فرمائش کی، دو پوٹلیوں میں، سبز رنگ کی پوٹلیوں میں مصری اور چینی، اور بعض جگہوں پر کسی اور چیز کا بھی تذکرہ ملتا ہے، وہ مصلی پر رکھ کر جا رہی تھی. جیسے ان کی آنکھ کھلی تو فوراً کو احساس ہوا کہ واپس جا رہی ہیں، وہ پیچھے پیچھے جانے لگی، کیونکہ متوجہ ہو چکی تھی کہ جناب سیدہ جب پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو احساس کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں بیویاں غائب ہو گئی ہیں. اور پھر انہوں نے دروازے دیکھے، سب دروازے بند تھے، جس طرح سے تھا گھر ویسا ہی تھا. بہت گریہ کرنے لگتی ہیں، اب ان کی آواز سے، اور چیخو پخار سے ان کے شوہر بھی باہر آ جاتے ہیں, پورا ماجرا اپنے شوہر کو بیان کرتی ہیں. افسوس کرتی ہیں کہ میں نے زندگی میں بیداری کی حالت میں بیوی کی زیارت نہیں کی. اس شفا سے کا ذریعہ جو مصری اور چینی میں تھا, بیوی دے کر گئی تھی یہ تبرک, جیسے خاک شفا آپ کے پاس ہوتی ہے, کوئی بھی چیز تبرک کی آپ کے پاس ہو, پانی ہو, آب زمزم ہو, فرات کا پانی ہو, یہ تبرکات جب ہم کسی کو دیتے ہیں اثر بھی دیکھتے ہیں. مریضوں کو شفا ملتی ہے آب زمزم اور خاک شفا سے, نہر فرات کے پانی سے اور خاک شفا سے. ایسے انہوں نے مریضوں کو ہی چینی اور مصری بانٹی اور بہت سارے لوگوں کو اس سے شفا نصیب ہوئی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
بس یہ نہ سمجھیے کہ اہل بیت جب ہم پکاریں گے جب ہی آئیں گے. ایک اصول ہے تقوی پرہیزگاری کا, ہم صحیح چلتے رہیں گے وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے. ان اللہ مع الصابرین, اہل بیت بھی اس کے ساتھ ہیں جو ان کے راستے پر ہیں. اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد اس کے راستے پر چلنا. مددگاران امام بہت سے بڑے بڑے کردار جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا اور یہ عزم رکھا کہ ہم اہل بیت کا ساتھ دیں. حضرت عباس کا کردار آج تذکرہ کروں گی, بنی ہاشم کے چاند کا, جن کی مادر گرامی کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے, بار بار ام البنین پر سلام کرے. وہ ام البنین جن کا انتخاب ہی کربلا کے لیے ہوا تھا.
برائے عظمت ام البنین بلند کر سلوار.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
بی بی ام البنین کو حضرت علی علیہ السلام نے اس لیے طلب کیا تھا, اس لیے چاہا تھا کہ ام البنین اس بیٹے کی ماں بنے, وہ بیٹا اس دنیا میں لے کر آئے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. لہٰذا جناب عقیل سے کہا تھا کہ عقیل مجھے ایک ایسے خاندان کی شناسائی کرواؤ, اس خاندان کے بارے میں بتاؤ جہاں پر شجاعت بہت. ایسی ماں چاہیے تھی علی کو, عباس جیسا بیٹا ہو جو حسین کا دست راست بنے, وفا شعار ہو, شجی ہو, بہادر ہو. عزاداران امام بس ام المنین جب در اہل بیت پر آئی تو روایات تاریخ یوں لکھتی ہے کہ جناب ام البنین حضرت علی کی چوکھٹ پہ آ کر سلام کرتی ہیں اور علی کی چوکھٹ پر آ کر اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں. جناب سیدہ اس دنیا سے جا چکی لیکن بیوی کے عزم, بیوی کے عظمت, بیوی کے شرف کی قائل تھی کہ جناب سیدہ کا مرتبہ بلند تھا. پروردگارا ہمیں جناب ام البنین کی پیروی کرنے کی توفیق دے. کتنا تعلیم کا اثر تھا, ان کے دودھ کا اثر تھا کہ اولاد بہادر تھی. ہمارا دل کہتا ہے جب بھی ذکر کرتے بھی ام البنین کا, کیا علی کی شجاعت عباس کے لیے کافی نہ تھی؟ جو علی کو ام البنین کی ضرورت تھی, فاطمہ کلابیہ کو تلاش کیا تھا کہ عباس جیسا بیٹا پیدا. عزاداران امام یہی عطا شعاری جناب عباس میں تھی جو ان کو ان کی ماں سے ملی تھی, کہ ہمیشہ امام حسین کو اپنا آقا سمجھتے تھے, سچ بھائی تھے, ایک ہی باپ تھے, لیکن کبھی بھی امام حسین کو اپنا سگا بھائی تصور نہیں کرتے تھے بلکہ آقا کی حیثیت سے پہچانتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا مجھے کوئی فرمان دے اور میں پیچھے رہ جاؤں. عزاداران امام روز عاشورہ کا وہ وقت آ گیا جب سب چلے گئے اور مقتل میں اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے, جوانان بنی ہاشم کے جنازے پڑے ہوئے. اس وقت جناب عباس نے امام حسین سے آ کر اس نے جہاد طلب کیا, مولا اور سینے میں نفس تنگ ہو گیا ہے, اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجیے. اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ ہے, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, عباس عورتوں کی ڈھارس تم سے بھری ہوئی, عباس سب بچوں کی نگاہ تم پر ہے, بچوں کی امیدیں تمہارے جانے سے ٹوٹ جائیں گی, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, اگر تم نہ رہے تو کچھ نہیں رہے گا. اس وقت غازی عباس نے ایک مرتبہ وقت
مدینہ پر جس کو پانی لانے کا حکم ملا تو مسکین حفاظت کرتے رہے، اس علمدار پر جو علم کی بھی حفاظت کرتا رہا، اس بہادر پر جو تلوار بھی تھامے رہا۔ ذرا سا تصور کیجیے جس کا دایا بازو کٹ گیا ہو، اس نے بائیں بازو سے علم کو بھی سنبھالا، بچ کو بھی سنبھالا، تلوار سے بھی مقابلہ کیا، اور فرماتے تھے خدا کی قسم اگر تم میرا دایا بازو قطع کر دو میں اپنے بائیں بازو سے دین کی حمایت کروں گا۔ کسی کی بجال نہ تھی، عباس پر سامنے سے آ کے حملہ کرتا، عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا، علم نہ سنبھال سکے، علم زمین پر آیا۔ روایت کہتی ہے جب امام حسین نے علم کو گرتے ہوئے دیکھا تو مولا کا دل ڈوب گیا، امام مقتل کی جانب بڑھ رہے تھے، ادادارا نے امام جب دونوں بازو کٹ گئے، غازی عباس نے مشکیزہ کو نہیں چھوڑا تھا، بس کی حفاظت کرتے رہے، دہن میں دبا اچھلی اور بچک پر جھک گئے۔ ہرملا کہتا ہے جب عمر اسعد نے حکم دیا، اے ہرملا عباس ایک بوند پانی خیمے میں نہ لے جانے پائے، بس ایسا کام کرو یہ پانی گر جائے، اگر پانی بہ گیا تو عباس گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے گی۔ ہرملا کہتا ہے بہت دیر تک تمام کرتا رہا، غازی بچک پر چکے ہوئے تھے، کوئی پہلو خالی نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تیر چلائے گئے، فوج کو حکم دے دیا سب تیر برسائیں، ادھر چاروں جانب سے تیر آ رہے تھے، ارملا بھائی تیر انداز کا ایک تیر بچک پر لگا، روایت کہتی ہے جیسے ہی پانی بہا وہ غازی جس کا فرق بھی شکافتا تھا، سر پر بھی گرز گا چکے تھے، آنکھ پر بھی تیر لگ چکا تھا، اب زین فرس پر نہ ٹھہر سکے، وہ غازی کی جان دل میں نہ تھی پانی میں تھی۔ ادادار عمر جیسے ہی زین فرس سے زمین پر آ، مولا کو آخری سلام کیا، یا عبد اللہ علیکہ منی السلام، امام حسین نے غازی کا آخری سلام سنا، مولا نے کمر کو پکڑ لیا، امام نے کہا عباس الان کا سرت زاری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ازادارا نے امام علی اکبر حسین کی بسارت لے گئے تھے، عباس حسین کی کمر توڑ گئے، امام بہت مشکل سے کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے غازی کے جنازے پر آئے، جب بھائی کے سر کو گود میں لیا تو روایت کہتی ہے غازی عباس کے اشک بہ رہے تھے، امام حسین نے ایک سوال کیا، کیا بہت اذیت میں ہو؟ ازاداروں تصور کیجیے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہو، سر پر گرز لگا ہو، اور وہ جواب کیا دے، کہتے بولا میں اس لیے رو رہا ہوں کیا آپ کی گود میں میرا سر ہے، آپ مجھے تسلی دے رہے۔ امام حسین اپنی ابا کے دامن سے غازی عباس کے چہرے کو صاف کرتے، تیر نکالتے، خون پاساب کرتے، بولا آپ مجھے تسلی دے رہے، آپ میرے کنارے بیٹھے، میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میں بھی چلا جاؤں گا، جب آپ زین فرس سے زمین پر آئیں گے تو آقا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے سر کو گود میں لے۔ ازاداروں پرسا دیجئے غازی عباس کا جناب ام البنین کو، جناب سیدہ کو، جن کے دونوں بازوؤں سے بیوی روزے محشر شفاعت کرے گی، یا جناب سیدہ غازی عباس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت۔ محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات و بحق فاطمہ،
یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوندہ ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ہیں خداوندہ ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے خدائے تو خیر الرازقین ہے, تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. تمام مومنین و مومنات کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین امام زین العابدین کا. پروردگارہ تمام مریضوں کو شفاء کامل واجل عنایت فرما. خداوندہ جو حج و زیارت کے مشتاق بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارے لحاظ جب امام تشریف لائے آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں, جو لوگ اپنے مال سے خدمت کرے ان کے مال میں برکت عطا فرما. ہمارے لحاظ جو لوگ اپنی جان سے خدمت کرے ان کے جسموں کو صحت و تندرستی طاقت و توانائی عطا فرما. پروردگارہ جو اپنی علوم سے خدمت کرے ان کے علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ صاحبان علم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما. خداوندہ علماء کرام مجتہدین اعظام مراجعین کرام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرما. ہمیں ان کی پیروی کرنے, ان کی عزت کرنے, ان کے مقام پر ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, رحمتک یا ارحم الراحمین.